رب اشرح لي صدری ویسر لی امری وحلو لقطة من لسانی یفقہ قولی. آج کا ٹاپک ہے دا پرابلم آف کنڈیشننگ. کنڈیشننگ کا مسئلہ. کنڈیشننگ کا مسئلہ بہت ہی زیادہ سیریس ہے. لوگ اس کو یا تو جانتے نہیں اس مسئلے کو, یا لیتے ہیں تو بہت ہی لمیٹڈ سینس میں لیتے ہیں. حالانکہ یہ بہت زیادہ گمبھیر مسئلہ ہے, پوری پوری لائف کو روئن کر دینے والا ہے. دیکھیں حدیث میں ہے کہ کل مولودین یولدوا علی الفطرہ و ابواہ یہودان ہی و نصرانی ہی و مجوسانی ہی. ہر پیدا ہونے والا صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اس حدیث میں چونکہ تین لفظ آ گیا ہے یہودی نصرانی مجوسی, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اس کا تعلق انہیں تین گروہوں سے ہے. نہیں, اس میں ایک لا آف نیچر بیان کیا گیا ہے, ایک ڈیوائن لا. جب تک آپ اس کو وسیع تر معنی میں نہ لیں گے, گریٹر سینس میں نہ لیں گے, جب تک اس کی جو معنویت ہے وہ آپ پر واضح نہیں ہوگی. اس میں یہاں ابواہ جو ہے اس سے مراد ہے ماحول, انوائرمنٹل کنڈیشننگ بتائی گئی ہے اس میں, کہ آدمی کو اللہ نے جو بنایا ہے تو صحیح فطرت بنایا ہے, اللہ کے بناوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. اس نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی. ہر انسان کو اس فطرت میں پیدا کیا جو واقعتاً اللہ کے علم کے مطابق صحیح فطرت ہے. لیکن جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہر آدمی, اس میں کوئی ایکسپشن نہیں, انوائرمنٹل کنڈیشن کی وجہ سے, یعنی ماحول کے اثرات کی وجہ سے اس کی ایک پرسنالٹی بننے لگتی ہے. اور چونکہ ماحول, پوری تاریخ بتاتی ہے کہ ماحول میں ہمیشہ فساد ہوتا ہے, نگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے, ہمیشہ ہی رہا ہے. کبھی بھی ماحول دنیا کا, یعنی فرشتوں کا ماحول نہیں رہا ہے, ہر زمانے میں ابلیس کا غلبہ رہا ہے. اسی لیے یہ کنڈیشننگ جو ہے ہمیشہ نگیٹو سینس میں ہوتی ہے, پازیٹیو سینس میں نہیں ہوتی. یعنی اللہ سے محبت, اللہ سے خوف, جنت کا شوق, تقویٰ, اخبات, انابت, ان چیزوں میں کنڈیشن نہیں ہوتی. کیونکہ ماحول کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ ان چیزوں کا غلبہ وہاں پر ہو. غلبہ ہوتا ہے ابلیس کا, ہر گھر میں, ہر ماحول میں, ہر جگہ. یہاں تک کہ جو لوگ نماز روزہ کرتے ہیں وہ بھی اپنے جو چرچا ان کا ہوتا ہے, یعنی اس ریچول کے بعد جو چرچا کرتے ہیں, جو باتیں کرتے ہیں, جو سوچتے ہیں, وہ سب وہی ہوتا ہے. اس وجہ ہے کہ ہمیشہ کنڈیشننگ نگیٹو سینس میں ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور آدمی کے لیے نئی زندگی کا کی جو بگننگ ہے وہ یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی ڈی کنڈیشننگ کرے. وہ جو حدیث میں آتا ہے صحابہ نے کہا کہ تعلم الایمان ثم تعلم القرآن, تو آج کل کے زبان میں اگر میں کہوں تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے اپنی ڈی کنڈیشننگ کی, پھر قرآن ہماری سمجھ میں آیا. تو ڈی کنیکشن از دا فسٹ اسٹیپ ان دا لائف آف یور ایوری ہیومن بینگ. اب کنڈیشننگ کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے اس پر میں کچھ باتیں عرض کروں گا. انڈیویجول کی لائف میں بھی اور پورے گروپ کی لائف میں بھی, پوری امت کی لائف میں بھی کنڈیشننگ کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے اس کو میں بتانے کی کوشش کروں گا. دیکھیے, آج صبح میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا, آج ہی صبح ایک صاحب کہہ رہے تھے ٹیلی فون پر کہ آپ قرآن کے عالم ہیں تو میرا ایک مسئلہ ہے, اس کو قرآن سے حل بتائیے. اس کا ان کہا کہ ہمارے یہاں ایک مرڈر کا کیس ہو گیا ہے, قتل کا کیس, اور لوگوں نے مجھے پھنسا دیا, میرے خلاف پولیس کیس بن گیا, تو آپ مجھے کوئی قرآن سے ایسے عمل بتائیے اس کو میں کر کے بچ جاؤں. آپ جانتے ہیں کہ واقعہ ایسی کتابیں چھپی ہوئی ہیں عملیات کی, عملیات قرآنی بھی چھپی ہوئی کتاب. تو ان کے نزدیک قرآن ان کو ایسا نسخہ دے گا جس پہ عمل کر کے وہ عملیاتی معنی میں وہ کیس سے بچ جائیں. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے, مسلمان قرآن کو کس معنی میں لیتے ہیں؟ یا تو وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن تلاوت کے لیے ہے, تلاوت کرو اور ثواب حاصل کرتے رہو. تراویح کے زمانے میں قرآن ختم کر لو اور بہت بڑا ثواب ان کو مل جائے گا, یا پھر عملیات کے معنی میں, عملیات کے معنی میں, یعنی قرآن میں غور فکر کر کے, تدبر کر کے اپنی زندگی کا جائزہ لینا, یہ امت میں رواج ہی اس کا نہیں ہے, اس کا رواج ہی امت میں نہیں ہے. ابھی کل پرسوں ایک مضمون پڑھ رہا تھا میں, اس میں دھوم سے وہ کر لکھا تھا انہوں نے کہ اسلام ساری دنیا کے مسائل کا حل ہے, قرآن ساری دنیا کے مسائل کا حل ہے. تو میں نے سوچا کہ قرآن میں تو ساری دنیا کے مسائل کا حل مسلمانوں کو دکھائی دیتا ہے, خود اپنے بارے میں حل دکھائی نہیں دیتا. اسی اخبار میں, اسی میگزین میں یہ بھی چھپا ہوا تھا مسلمانوں کے بارے میں کہ موجودہ زمانے میں مسلمان سازشوں کا شکار ہیں, دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں. اسی میں اب دہی کہ مسلمان جو مسائل مبتلا ہے تو اس کا حل نہیں قرآن میں ہے, سارا عالم کا تو ہے اور قرآن کا نہیں. سارے عالم کے لیے قرآن میں حل ہے اور مسلمانوں کے مسائل کا حل نہیں قرآن میں. کیسی عجیب سوچ ہے. تو اس پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, آج صبح میں فجر کی نماز میں سورہ الکاف کے آخری رکوع کو پڑھ رہا تھا, تو سورہ الکاف کے آخری رکوع میں آیت ہے کہ افحسب الذین انی, کیا ہے صاحب, حسب الناس
جی,
نہیں حسب الناس و نہیں سورہ الکہف کے آخر میں وہ یسرون نے سنا کیا آیا تھا وہ, ہاں ہاں جی شروع سے بتائیے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين زل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين حبطت أعمالهم. یہ آیت, اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آدمی عمل کرتا ہے اور سوچتا ہے بہت اچھا کام کر رہا ہوں, وہ ہم یاسبون انہم یسبون سنا, بڑا اچھا کام کر رہا ہوں میں, لیکن اس کا عمل حب کا شکار ہوتا ہے. حب کا مطلب ہوتا ہے رائے گا جانا, بے نتیجہ ہو جانا, انفروٹفل ہو جانا. تو میں سوچنے لگا کہ یہ کیا بات ہے کہ آدمی خود تو اپنے بارے میں, اپنے عمل کے بارے میں سوچتا ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہوں, بہت اچھا کام کر رہا ہوں, لیکن اللہ کے نزدیک وہ ہوتا ہے بے نتیجہ کام, احب کا شکار ہو جانے والا کام. بہت عجیب بات ہے, بہت ہی عجیب بات ہے, بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. تو اسی پر میں سوچتا رہا گھنٹوں کہ خود تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, لیکن اور قربانیاں دیتا ہے اس پر, ایکٹیویٹیز دکھاتا ہے, لیکن وہ ان وین ہو جاتا ہے, سارا کا سارا بے نتیجہ ہو جاتا ہے. خود تو اچھا سمجھ رہا ہے اس کو, اللہ کے نزدیک وہ کام بے نتیجہ ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ تو پہلی بات دیکھی جائے کس کا تعلق دنیا کے عمل سے ہے. آخرت والی آیتیں بھی ہیں, اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا, لیکن پہلا جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ اسی دنیا میں آتا ہے. ہفتے اعمال کا واقعہ سب سے پہلے اسی دنیا میں ہوتا ہے. اور مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. 200 سال سے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں کی ہیں, لیکن صاحب ہفتے اعمال کا شکار ہو گئی. 200 سال کی قربانیوں کا کوئی بھی آپ پازیٹو رزلٹ بتائیے, کچھ بھی نہیں. تو ایک نیا فلسفہ بنایا گیا کہ خود قربانیوں کو گلوریفائی کرتے ہیں, اتنے آدمی مارے گئے, اتنے آدمی نے خون بہایا, اتنے آدمی پازیٹو چڑھے, اسے گلوریفائی کرتے ہیں, یعنی بے نتیجہ ہونے ہی کو گلوریفائی کرتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اس پر سوچتے ہوئے پھر میں ایک اور بات تک پہنچا, سورہ المدثر تک پہنچا. سورہ المدثر دیکھیے اس طرح ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مشن شروع کیا تو اس زمانے میں اتری تھی, ابتدائی زمانے میں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر والرجز فاہجر. یہ جو ہے والرجز فاہجر, اس کا کیا مطلب ہے؟ رجز کے معنی ہوتے ہیں گندگی, گندگی. چونکہ دوسری ایک آیت میں ہے کہ رجز کا لفظ استعمال ہوا ہے, وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَصْنَامِ, تو اس کو لے کر یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ رجز کے معنی ہے شرک. تو شرک کو چھوڑ دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شرک تو کرتے نہیں تھے. یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ شرک کو چھوڑ دو؟ اس کو آپ لفظی معنی میں نہیں لے سکتے, کیونکہ رسول اللہ کبھی بھی مشرک نہیں تھے. تو اس کو سوچتے ہوئے میرے سامنے آیا جو بات, وہ یہ تھی کہ وہاں کی جو صورتحال تھی مکہ میں, اس آیت کا عملی طور پر جو آپ نے انتباق کیا, جو اپلائی کیا آپ نے اپنے حالات پر, اس کو لے کر سمجھ میں آئی یہ آیت. یہ آیت جب اتری ہے تو اس کے اندر ایک حکم تھا, اس پر کیسے عمل کیا آپ نے. جب اس کو شامل کریں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ورز فاجر کیا مطلب ہے. تو آپ نے کیا عمل کیا؟ آپ نے عمل یہ کیا کہ مکہ اس وقت مشرکین کا مرکز بنا ہوا تھا. جسے آج کل یاترا ہوتی ہے تو لوگ یاترا کر کے مکہ پہنچتے تھے کیونکہ وہاں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ توحید کے پیغمبر تھے اور وہاں پر بھیڑ لگی رہتی تھی مشرکین کی. تو آپ نے مگر یہ کبھی نہیں کیا کہ پروٹیسٹ کریں, احتجاج کریں, کہ ڈاکٹر پر لگائیں, یہ سب کبھی نہیں کیا آپ نے. آپ نے کیا کیا, ان مشرکوں کا جو قافلہ آتا تھا مکہ سارے عرب سے, ان کو آپ نے بطور مدعو استعمال کیا, یعنی ان کے جو گیدرنگ ہوتی تھی جو اس کو جاتے تھے وہاں, وہاں پر آپ قرآن سناتے تھے. فارض علیہم الاسلام و طلع علیہم القرآن, یہ کیا آپ نے. اس کو لے کر جب میں نے سوچا ورجل فاجر, تو اس کا مطلب یہ سمجھ آیا کہ مشرکین کو مشرک کو مشرک کے طور پر نہ لو, مدعو کے طور پر لو. مشرک کو مشرک کے طور پر لینا چھوڑو, مشرک کو مدعو کے طور پر لینے کا طریقہ اختیار کرو. تو دو وہاں پر دو آپشن تھا, ایک تھا مشرک کو مشرک کے طور پر لینا, پھر نفرت کرنا اور ان کے خلاف ہنگامہ کرنا وغیرہ. تو ایک تھا مشرک کو مشرک کے طور پر لینا, ایک تھا مشرک کو مدعو کے طور پر لینا. تو عملاً آپ نے یہی کیا کہ مشرک کو آپ نے مشرک کے طور پر نہیں لیا, مشرک کو مدعو کے طور پر لیا. اور بجائے اس کے کہ آپ احتجاج کریں, نفرت کریں, پروٹیسٹ کریں, ہنگامہ کریں, یہ سب کچھ نہیں کیا آپ نے, بلکہ انہیں قرآن پیش کرنا شروع کیا, قرآن کا پیغام. اس سے میں سمجھا کہ ورجل فاجر کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین کو مشرکین کے طور پر لینا چھوڑو, مشرکین کو مدعو کے طور پر لینے کا طریقہ اختیار کرو, یہ مطلب ہے. اب یہ کتنی انقلابی بات ہے, نگیٹیوٹی میں پازیٹیوٹی دیکھو, منفی میں مثبت کو تلاش کرو, ڈس ایڈوانٹیج میں ایڈوانٹیج کو تلاش کرو. ایک مستشرق نے اس رات کو سمجھا ہے, ای کلیٹ نے, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے, تو اس میں اس نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ ہی فیسڈ ایڈورسٹی ود دی ڈیٹرمنیشن ٹو رنگ سکسیس آؤٹ آف فیلئر. رسول اللہ نے یہ انوکھا طریقہ اختیار کیا کہ آپ نے منفی میں سے مثبت نکالا, ناکامی سے کامیابی بھی نچوڑا. اسی کو میں اور بڑھا کر کہوں تو میں کہوں گا کہ مشرکین کے قافلے کو انہوں نے مدعو میں کنورٹ کر دیا, اور پھر نتیجہ کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ پہلے مکہ, پھر مدینہ, پھر سارا عرب اسلامائز ہو گیا اس میتھڈ کو اختیار کر کے. اب آپ دیکھیے اس اصول کو لیجئے, اس اصول کو لیجئے اور اس کو اپلائی کیجئے موجودہ زمانے کے مسلمانوں پر. موجودہ زمانے کے مسلمانوں میں کیا پیش آیا کہ ابدان تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کا مور اور لیس غلبہ قائم رہا دنیا کے ایک بڑے حصے میں, پھر ان کا ڈاؤن فال ہوا. اس کے بعد یورپ کے لوگ ابھرے, یورپ کے قومیں نکل کر ایشیا اور افریقہ میں داخل ہوئیں, ہالینڈ کے لوگ, اٹلی کے لوگ, فرانس کے لوگ, برطانیہ کے لوگ, یہ لوگ جس کو کہتے ہیں کلونیلزم, نوآبادیات کا ایک دور آیا جس میں یہ قومیں نکل نکل کر کے پھیل گئیں ایشیا اور افریقہ میں. ان ملکوں میں مسلمان ڈومینیٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا, انہوں نے مغل سلطنت کو ختم کیا, اور انہوں نے ترکی خلافت کو ختم کیا, جگہ جگہ انہوں نے ڈومینیشن حاصل کر لیا. اب مسلمان جو تھے ان کا جو ذہن بنا ہوا تھا وہ بنا ہوا تھا وہی پولیٹیکل امپائر کے زمانے میں, کہ کسی کو دیکھو کہ مخالف ہے اس کو مارو, اسے لڑ جاؤ اس سے. تو یہاں بھی اسی ذہن کے تحت لڑ گئے. ان آؤٹ آف پولیٹیکل کنڈیشننگ دے اسٹارٹ فائٹنگ. لیکن آپ دیکھیے اس آیت کو لے کر انہیں کیا کرنا چاہیے تھا, اس آیت کو وہاں اپلائی کیجیے. یاد کر رہی تھی کہ تم ان لوگوں کو مدعو کے طور پر لو, یعنی ان کو سمجھا گیا تھا جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ایکسپینشنسٹ, توسیع پسند. یہ یورپ کے لوگ جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایکسپینشنسٹ تھے, توسیع پسند لوگ تھے, ایکسپینشن کے لیے نکلے تھے وہاں سے, وہ اپنے آپ کو توسیع کریں اپنے دبدبے کی. تو اس آیت کے مطابق کیا اچھا کرنا تھا انہیں, یاد کہہ رہی تھی کہ ان کو بطور ایکسپریشنسٹ کے نہ لو بلکہ بطور مدعو کے لو. کیسی عجیب بات ہے, یعنی اگر قرآن میں تدبر کرتے, قرآن میں غور کرتے تو بہت ہی بڑی بات ان کو ملتی اس میں, لیکن پولیٹیکل کنڈیشننگ کی وجہ سے بس ان کو حقیقی سمجھنے لگے, نفرت کرنے لگے, لڑنے لگے. اور 200 سال بیت گئے اس لڑائی کو, اب کچھ فائدہ کچھ بھی نہیں. تو ہفتہ ہماری تو ہوا, یہ ہفتہ ہماری تو ہوا. آپ غور کیجئے, یہی تو ہے ہفتہ ہمار, کہ آپ کی کوششیں بے نتیجہ ہو جائیں, کوئی نتیجہ اس کا نہ نکلے, فروٹفل نہ رہیں. تو یہ لوگ جن کو کہ مسلمانوں نے ایکسپریشنسٹ کے روپ میں دیکھا, قرآن کہتا تھا کہ ان کو مدعو کے روپ میں دیکھو, یعنی ان کو اسلام کا پیغام دو, قرآن کا پیغام دو, اللہ کا کی طرف سے تمہارے پاس جو آئی ہے ہدایت وہ ان تک پہنچاؤ. یہ تھا قرآن کا, قرآن کی رہنمائی. لیکن کہیں بھی مسلمانوں نے اسلام کے اس فارمولے کو اپلائی نہیں کیا. میں بہت ایسا ہوا, ایک پر تو گیا تھا ایک عرب ملک میں, وہاں پر اٹلی کی فوجیں داخل ہو گئی تھیں ایک زمانے میں, تو وہاں پر جہاد 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 ہونے لگا. تو وہاں پر جس کو کہتے ہیں متحف, متحف یعنی میوزیم, وہاں پر ایک میوزیم تھا, اس میوزیم میں میں گیا وہاں پر دیکھا. تو اس میوزیم میں ایک بڑا سا رکھا ہوا تھا, لکھا ہوا کہیں استعمال کیا گیا تھا, وہاں پر رکھا ہوا تھا اس زمانے میں, اس میں لکھا ہوا تھا کہ موتو الیوم اعزا قبل ان تموتو غدن اذلا, یعنی آج عزت کے ساتھ مر جاؤ قبل اس کے کہ تم کو کل ذلت کے ساتھ مرنا پڑے. تو ایک ہی آپشن لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر اٹلی کی فوجیں گھس آئی ہیں تو بس لڑو لڑو لڑو, وہ ایکسپریشنسٹ ہیں. حالانکہ وہ مدعو تھے, مدعو آپ کے گھر میں آ کر دستک دے رہا تھا, مدعو خود آپ کے دروازے, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آتے تھے عرب کے مختلف حصوں سے مکہ آتے تھے بتوں کی زیارت کے لیے, ان کو رسول اللہ نے سمجھا کہ مدعو ہمارے پاس خود آ گیا ہے, ان کو دعوت دینا شروع کر دیا. تو یہ جو تھے یہ لوگ, ان کو ہمیں دیکھنا تھا مدعو کے روپ میں, کہ مدعو خود ہمارے پاس آ گیا ہے, اب ان کو دعوت پہنچاؤ, اسلام کا پیغام پہنچاؤ, توحید کا پیغام. مگر یہ نہیں ہوا, بس لڑو لڑو لڑو. سارے عرب دنیا میں ایک شعر زبان میں بہت راج ہوا تھا, ہاتھ صلاح الدین ثانی تنفینا جددی حتین اوشب حتینا, پھر سے صلاح الدین کو واپس لاؤ اور پھر سے تلوار چلاؤ اور پھر سے شمشیر بازی کرو, پھر سے لوگوں کو قتل کرو. حالانکہ یہ رج یہی تو رج تھا جس کو چھوڑنا تھا انہیں, یہ گندگی تھی اس کو چھوڑنا تھا. اس کا مطلب اگر اس آیت کو لیں آپ تو ایکسپریشنسٹ کو ایکسپریشنسٹ کے روپ میں لینا گندگی ہے. کیسی عجیب بات ہے. جیسے مکہ میں آئیڈل ورشپرس کو بطور آئیڈل ورشپرس کے لینا یہ گندگی تھی اللہ کی نظر میں, اور ان کو مدعو کے روپ میں لینا یہ پاکی تھی. تو اب جو آئے یہ لوگ, ہالینڈ کے لوگ آئے, اٹلی کے لوگ آئے, برطانیہ کے لوگ آئے, فرانس کے لوگ آئے, ان سب کو ہمارے لوگوں نے ایکسپریشنسٹ کے روپ میں دیکھا, توسیع پسند کے روپ میں دیکھا. یہ تو رچ تھا, یہ تو گندگی تھی. اس کے بجائے انہیں دیکھنا تھا مدعو کے روپ میں. اور سارے مسلم دنیا میں ایک تحریک چلنی چاہیے تھی دعوت کی کہ لو بھائی, مدعو خود ہمارے پاس آ گیا ہے, خود ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے, چلو ان کو دعوت دو, بھول جاؤ پولیٹیکل مسائل کو, بھول جاؤ کہ ان کی فوجیں یہاں آ گئی ہیں, بھول جاؤ ان باتوں کو. میں نے حسن بنا کے حالات میں پڑھا کہ وہ اسکندریہ میں تھے اس وقت, تو وہاں پر انگریزی فوجیں اتری, انگریزی فوجیں اتری اسکندریہ میں, تو فوجی لوگ بوٹ پہنتے ہیں, کھٹ کھٹ کرتا جب چلتے ہیں وہ, تو انگریزی فوجیں جب اسکندریہ کی سڑکوں پر چلیں کھٹ کھٹ کرتی ہوئی, تو میں نے پڑھا تھا اس میں کہ حسن بنا کے سینے پر چوٹ لگتی تھی, ان کے سینے پر چوٹ لگتی تھی, وہ کھڑے ہو گئے اس کو لڑنے کے لیے. حالانکہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو بھائی, بدو ہمارے پاس آ گیا ہے, چلو ان کو دعوت دو, یعنی ہم چل کر پہنچتے ان کے پاس تو ہم کو جانا نہیں پڑا, تو خود ہی آ گئے پر, چلو دعوت دینا ہے ان کو. سینے پر چوٹ کیوں لگی آپ کے؟ آپ نے اس کو اپرچونیٹی کے طور پر کو نہیں دیکھا. رسول اللہ کے سینے پر چوٹ لگتی تھی, یعنی انہوں نے کعبہ میں بت رکھ دیے سینکڑوں کی تعداد میں, تو رسول کبھی نہیں کتابوں میں پڑھا ہم نے اس کو دیکھ کر رسول اللہ کے سینے پر چوٹ لگتی تھی. تو اسی لیے دیکھیے اتنی بےشوار قربانیاں, یعنی پیسے کی قربانی, جان کی قربانی, عزت کی قربانی, پراپرٹی کی قربانی, لیکن بے نتیجہ, ہفتے اعمال کا شکار ہوئی. دیکھیں یہ سادہ بات نہیں ہے, یہ سادہ بات نہیں ہے. ہفتے اعمال کا واقعہ پیش آنا اس بات کی علامت ہے, اس بات کا پروف ہے کہ تمہارا عمل اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے. جو قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آل ایمان کے ضرور مدد کرے گا, اللہ تعالیٰ آل ایمان کے ضرور مدد کرے گا. تو جب ہفتے اعمال کا شکار ہو گئی ہماری کوشش, اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی کیا, اللہ کو قبول نہیں ہوا, اللہ نے مدد نہیں کی. ایسے ہی دیکھیے اس کے بعد کے زمانے میں امریکن آتے ہیں, پہلے وہ لوگ آئے یورپ کے لوگ, پھر بعد کے زمانے میں امریکن لوگ آئے, آج کل امریکن لوگ گھسے ہوئے ہیں ادھر ادھر. تب بھی کیا ہوا, مسلمانوں نے دوبارہ ان کو ایکسپریشنسٹ کے روپ میں دیکھا, بس امریکی توسیع پسندی. ایکسپریشنسٹ کے روپ میں, حالانکہ انہیں مدعو کے روپ میں دیکھنا چاہیے تھا کہ دیکھو مدعو آ گیا ہمارے گھر, چلو ان کو دعوت دو. تو امریکنز کو ایکسپریشنسٹ کے روپ میں دیکھنا یہی رج ہے, رج گندگی, گندا سوچ. صحیح سوچ کیا ہے کہ ان کو آپ دیکھیں مدعو کے روپ میں. نتیجہ کیا ہوا دیکھیے, اب ساری مسلم دنیا امریکنوں سے نفرت کرتی ہے, بمب مارتی ہے. 9/11 کا واقعہ پیش آتا زبردست, اور کیا 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 مسلمانوں نے امریکنوں کے خلاف, لیکن ان کے دبدبے میں کمی نہیں ہوئی, ان کا دبدبہ واقعی ہوئی سی. انہوں نے پاکستان میں گھس کر کے بن لادن کو مار ڈالا, کوئی کچھ کر نہیں سکا. تو یہاں پہ آپ دیکھیے جس طرح سے یورپین قوموں کے بارے میں, ان یورپین ایکسپریشنسٹ کے بارے میں ہماری کوشش راگا ہو گئی تھی, ہفتے امال کا شکار ہو گئی تھی, ویسے ہی دوبارہ امریکن ایکسپریشنسٹ کے بارے میں بھی ہماری کوشش راگا ہو رہی ہیں, بے نتیجہ ہو رہی ہیں. اب بے شمار قربانیوں کے باوجود فائدہ کچھ نہیں. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ آپ, کہ اللہ نے آپ کے کوششوں کو ڈس آن کر دیا, ریجیکٹ کر دیا, اللہ نے قبول نہیں کیا. یاد رکھیے ہفتے اعمال کا واقعہ پیش آنا, یعنی آپ کی کوششوں کا بے نتیجہ ہو جانا, یہ سادہ بات نہیں ہے. یہ ایک علامت ہے, ایک پروف ہے اس بات کا کہ اللہ کی نصرت آپ تک نہیں آئی, اللہ نے آپ کو اپنی نصرت سے محروم کر دیا. تو کتنا بڑا نقصان یہ ہے. اب دیکھیے اب مسلمان کیا کر رہے ہیں, ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی کام کر رہے ہیں, وہ کیا؟ سازش, یہ شور مچا رہے ہیں. ہر طرف ان کو سازش دکھائی دیتی ہے, دشمنوں کا ظلم اور سازش. دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے, یہ ہے اپنے غلط عمل کا کو فالس طریقے سے جسٹیفائی کرنا, یعنی فالس جسٹیفیکیشن تلاش کرنا, اپنے غلط عمل کا فالس جسٹیفیکیشن تلاش کرنا, یہ مطلب ہے اس کا. جو غلطی پر دوسری غلطی کا اضافہ ہے. دیکھیے اسلام میں جو محاسبہ کا اصول ہے, محاسبہ, انٹراسپیکشن, وہ صرف ایک فرد کے ذاتی عمل کے بارے میں نہیں ہے, پوری قوم کے بارے میں بھی ہے. تو یہاں پر جو یعنی ہماری کوششیں فیل ہو گئیں, تو اب کیا کرنا تھا؟ محاسبہ کرنا تھا, ری ایسس کرنا تھا کہ غلطی کہاں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم محروم ہو گئے. تو بجائے اس کے کہ اپنا محاسبہ کریں, دوسروں کے خلاف شور کر رہے ہیں کہ وہ سازش کر رہے ہیں ہمارے خلاف. اس طرح شور کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اس طرح سب سے بڑا واقعہ جو پیش آیا وہ فلسطین میں, فلسطین جو پیش آیا 1948 میں فلسطین کو تقسیم کیا گیا. تقسیم کے معنی یہ نہیں تھے کہ عربوں کو نکال دیا گیا, یعنی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ایک حصے پر ہو گیا اسرائیل کا, نصف حصے پر, دوسرے حصے پر ہو گیا عربوں کا. ابھی بھی دونوں حصے میں عرب لوگ تھے. اس وقت بھی جب کہ اتنی لڑائیاں ہو چکی ہیں, ابھی بھی اسرائیل میں 20% عرب لوگ رہتے ہیں, 20%, وہ خوشحالی کے ساتھ رہتے ہیں ابھی بھی 20% عرب. تو اب غور کیجئے کہ 48 میں کتنے زیادہ عرب رہے ہوں گے. تو تقسیم کے معنی یعنی اسرائیل کے قیام کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عربوں کو نکال دیا گیا, یہ مطلب نہیں تھا. عرب لوگ جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی تھے, صرف پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے فلسطین کا آدھا حصہ اسرائیل کو دے دیا گیا, اور وہاں پر جو اسرائیلی ڈائسپورا میں تھے وہ وہاں پر آنے لگے. یہاں پہ دیکھیے اگر آپ قرآن کے اصول کو لیتے تو آپ کو سوچا چاہیے تھا کہ دنیا بھر میں جو پھیلے ہوئے تھے ڈائسپورا کے طور پر وہ لوٹ رہے ہیں اسرائیل میں, دیکھو مدعو ہمارے پاس آ رہا ہے, اب ان کو دعوت دو. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو بھی دعوت دی, خود قرآن میں ایک قرآن نے دعوت دی یہودیوں کو, یا اہل کتاب تعالیٰ ولا کلمۃ سوائم بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تالیف قلب کے لحاظ تک کیا تھا کہ یہودیوں کے قبلہ کو اپنا قبلہ بنا لیا. آپ غور کریے, جو فلسطین اس بات کی علامت ہے کہ رسول اللہ نے یہودیوں کی تالیف قلب کے لیے ان کے قبلے کو اپنا قبلہ بنا لیا, وہاں پر آپ کو صرف ایک بات ملی ہے کہ لڑو لڑو لڑو, بم مارو, گولی مارو, انہیں ان کی تعریف کرو, ان پر دعوت دو, ان کو اسلام کا پیغام پہنچاؤ. یہ تصور ہی نہیں, یہ درست ہے. تو فلسطین میں بھی جو کام کرنا تھا وہ یہ کرنا تھا کہ آپ یہودیوں کو جو وہاں آ گئے تھے ان کو مطلب مدعو لیتے, مدعو, جیسا کہ رسول اللہ نے بطور مدعو لیا ان کو, خود قرآن میں بطور مدعو ان کو لیا گیا. کیسی عجیب بات ہے, کیسی عجیب بات ہے. نتیجہ کیا ہوا دیکھیے, 60 سال گزر چکے ہیں فلسطین میں, اب بے شمار قربانیاں دی گئی ہیں, لیکن کیا ہوا, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا, بلکہ الٹا یہ ہوا کہ عربوں کا رقبہ ایک دم کم ہو گیا. دو چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ان کے پاس ہیں, غزہ اور اریحا, جبکہ 1948 میں ان کے پاس فلسطین کا بیسٹ حصہ تھا, لائن شہر ان کے پاس تھا. تو نہ صرف ایک اعمال ہفت ہو گئے بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بن گئے. تو کرنا کیا چاہیے, کرنا یہ چاہیے کہ آپ محاسبہ کریں, ری اسس کریں, ریوائز کریں اور اپنی پالیسیوں کو بدلیں. دیکھیے, میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اجتماعی زندگی میں محاسبے کی مثال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر, احد کے موقع پر خبر ملی کہ مکہ کے سردار ایک بڑی فوج لے کر کے آ رہے ہیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ باہر نکل کر مقابلہ کریں, احد پہاڑ کے پاس آپ گئے صحابہ کو لے کر. تو وہاں پر کچھ لوگ تھے, وہ کہتے تھے کہ مدینہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر جب ہم مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرتے ہیں تو ہم دشمن پر کامیاب ہوتے ہیں, اور باہر نکلتے ہیں تو ہم ناکام ہوتے ہیں. لیکن نوجوان صحابہ کا زور تھا کہ نہیں, ہم باہر نکل کر لڑیں گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے موقع پر شہر سے باہر نکل کر کے وہاں پہنچے جہاں احد پہاڑ ہے, اور وہاں پر لڑائی ہوئی. آپ جانتے ہیں احد کے معاملے میں زبردست شکست ہوئی, بہت سے صحابہ اس میں ہلاک ہو گئے. اس کے معنی کہ یہ اسٹریٹجی جو تھی کہ مدینے سے باہر جا کر کے مقابلہ کیا جائے, یہ اسٹریٹجی قابل نظر ثانی ہو گئی. چنانچہ اس کے بعد جب اگلا موقع آیا کہ یہ خبر ملی کہ وہ دوبارہ آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے, یعنی غزوہ خندق کے موقع پر, تو آپ نے دیکھے اس کو نہیں دہرایا کہ مدینے سے باہر جا کر مقابلہ کریں. یعنی خبر مل چکی تھی کہ وہ لوگ آ رہے ہیں 12,000 لشکر لے کر کے, مگر آپ مدینے سے نکل کے باہر نہیں گئے, مدینے میں رہ کر کے آپ نے خندق کھودی کہ اگر وہ لوگ آئیں گے مدینے میں گھس جائیں گے تو یہیں ہم مقابلہ کریں گے, یہیں لڑیں گے ان سے. چنانچہ اس میں جیت ہوئی, غزوہ خندق میں جیت ہوئی. تو یہ ہے ریوائز کرنا, ریاسس کرنا, نظرثانی کرنا, کہ پہلے آپ نے مدینے سے باہر نکل کے مقابلہ کیا تھا لیکن اس میں بہت نقصان ہوا, تو آپ نے دوسری بار کیا کیا کہ مدینے کے اندر رہ کر کے مقابلہ کرنے کا کہ اسکیم بنائی. تو آپ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ یہی کرنا ہے. وہ اس پر یعنی اس پر غور کریں کہ کیا وجہ ہے کہ یورپین ایکسپریشنسٹ کے مقابلے میں ہم لڑے, ہم ناکام ہوئے. ہم امریکن ایکسپریشنسٹ کے مقابلے میں لڑے, ہم ناکام ہوئے. ہم صہیونی ایکسپریشنسٹ کے مقابلے میں لڑے, وہ بھی ناکام ہوئے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں دعوت دینا, دعوت کا راستہ اختیار کرنا ہے. کیونکہ لڑائی کے میدان میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مسلمان جیت نہیں سکتے. جیسے ابھی پاکستان کے حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم انڈیا سے چار بار لڑے, چاروں بار ہم کو ہار ہوئی, اب ہم انڈیا سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے. صاف صاف کہہ دیا انہوں نے. تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ غلطی کی کہ ہم یورپین ایکسپریشنسٹ سے لڑے اور ایک طرفہ ہم کو نقصان ہوا, ہم امریکن ایکسپریشنسٹ سے لڑے, ہم کو ایک طرفہ نقصان ہوا, پھر یہودی ایکسپریشنسٹ سے ہم لڑے, ہم کو ایک طرفہ نقصان ہوا. اب ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے. اب ہمیں لڑائی کے میدان کو چھوڑ کر کے دعوت کے میدان میں آنا ہے, یعنی حدیبیہ کی پالیسی. حدیبیہ کیا تھا؟ حدیبیہ جو تھا میدان کے بدلنے کا معاملہ تھا. یعنی بجائے میدان جنگ کے آپ نے دعوت کے میدان میں اپنی کوششوں کو ڈائیورٹ کر دیا. یہی تھا حدیبیہ. یعنی پیس, ایک طرفہ شرطوں کو مان کر جو پیس پر راضی ہوئے آپ کہ جنگ نہیں ہوگی, اور 10 سال کا نوار پیکٹ تھا حدیبیہ, 10 سال کا نوار پیکٹ تھا. تو وہ میدان کو جنگ سے نکال کر کے پیسفل دعوت میں لانا تھا. وہ مسلمانوں کو کرنا ہے, وہ مسلمانوں کو کرنا ہے. اب جو شورغل مچا ہوا ہر جگہ کہ سازش ہو رہی ہے, دشمنی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں. یہ ایک غلطی پر دوسری غلطی کا اضافہ ہے. آپ دیکھ لیجیے کوئی فائدہ نکل رہا ہے؟ سارے دنیا کے مسلمان, میں امریکہ گیا تو وہاں پر ایک ادارہ بہت بڑا بنا رکھا ہے, میڈیا واچ. ایک ادارہ بنا رکھا امریکہ میں میڈیا واچ مسلمانوں نے بنایا. تو جو میڈیا میں جو کچھ آ رہا ہے مسلمانوں کے بارے میں, وہ سب چھانٹ کے نکالتے ہیں. دیکھو یہ انہوں نے کہہ دیا, دیکھو انہوں نے وہ کہہ دیا, اور اس کو مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں. کچھ فائدہ سے کچھ بھی نہیں. آج صبح میں سوچ رہا تھا کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے ایک بہت ہی بڑا, اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس کو شاید کہنا صحیح ہوگا کہ جرم کیا ہے. جرم وہ کیا؟ آج صبح کچھ باتیں میرے سامنے آئیں, اس وقت یہ میں نے سوچا, یہ جو انٹرنیٹ کا ذریعہ آیا تھا, یعنی یہ بالکل نئی چیز. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ سارے دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچ سکتے تھے. ہر گھر میں کمپیوٹر ہے سارے دنیا میں, شہروں میں, دیہاتوں میں, ہر جگہ کمپیوٹر ہے. تو آپ ایک جگہ بیٹھ کر سارے دنیا میں پہنچا سکتے ہیں اللہ کی دعوت, قرآن کا پیغام. لیکن اگر آپ دیکھیں کمپیوٹر میں, جو انٹرنیٹ کو چیک کریں, مسلمانوں نے اس میں نگیٹو آئٹمس بھر رکھا ہے. یہ جو ظلم کی داستان ہے, اور سازش کی داستان ہے, اور نفرت کی بات ہے, وہ سب بھری ہوئی ہیں اس میں. بہت سارے ویب سائٹ کھول رکھے ہیں مسلمانوں نے, ہر ملک کے مسلمانوں نے ویب سائٹ کھول رکھے ہیں بہت. ان کے ویب سائٹ کیا ہوتا ہے؟ سب نفرت کی باتیں, سازش کی باتیں, ظلم کی باتیں, یہ بھر رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شراب پینا, خنزیر کھانا جو ہے اسلام میں حرام ہے, لیکن یہ سپر حرام ہے. سپر حرام کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کمیونیکیشن کا ایج آیا ہے, ایج آف کمیونیکیشن واز ایج آف دعوی ورک, ایج آف گلوبل دعوی, یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ تھی, اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی, جو اس لیے ظاہر ہوئی تھی کہ مسلمان اس کو استعمال کر کے ساری دنیا میں گھر گھر اسلام پہنچا دیں. اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں. وہ جو حدیث ہے کہ لا یبقا علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام, یہ جو حدیث ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی کہ گھر گھر پہنچاؤ ورڈ آف گاڈ, گھر گھر پہنچاؤ ورڈ آف گاڈ. تو مسلمان کیا کر رہے ہیں, گھر گھر پہنچا رہے ہیں. نفرت کی بات ہے, ہمارے خواب ظلم ہو رہا ہے, ہمارے خواب سائش ہو رہی ہے, یہ وہاں تک پہنچا رہے ہیں. اب ویڈیو دکھاتے ہیں قتل کے, اور اس کے یہ تو حرام سے ہی بری چیز ہے. کہ جو ایک تو غلطی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپریشنسٹ کے روپ میں مدعو کو آپ کے گھر پر بھیج دیا, تب بھی آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا. بہت بڑے پیمانے پر ایکسپریشنسٹ کے روپ میں مدعو آپ کہاں پہنچ گئے, سیاح کے روپ میں پہنچ گئے, ٹورسٹ کے روپ میں پہنچ گئے, تاجر کے روپ میں پہنچ گئے. آج کل ایک گلوبل موبلائزیشن ہے, گلوبل موبلائزیشن, لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس تاجر کے روپ میں, جاب تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں, سیاح کے روپ میں آ رہے ہیں, ٹورسٹ کے روپ میں آ رہے ہیں, مختلف روپ میں آ رہے ہیں, خالی ایکسپریشنسٹ کے روپ میں نہیں. تو مدعو دائی کہاں پہنچ رہا ہے, ابھی میں دیکھ رہا تھا تو معلوم ہوا کہ صرف ترکی میں, جو ایک مسلم ملک ہے, صرف اکیلے ترکی میں پچھلے سال یعنی 2011 میں 31 ملین سیاح آئے, مختلف ملکوں کے لوگ 31 ملین سے زیادہ. ایسی ہر جگہ آتے ہیں, عراق میں, مصر میں, ہر جگہ. تو سیاحوں کا اور تاجروں کا اور مختلف مادی اغراض کے تحت لوگوں کا ایک فوج چلی آ رہی ہے. تو ان کو ہمیں لینا ہے مدعو کے روپ میں, یہ نہیں کیا ہم نے. ان آنے والوں کو مدعو کے روپ میں لینا تھا ہمیں, وہ ہم نے نہیں لیا. اور دوسری اتنی بڑا مجرمانہ فیل کیا ہے کہ انٹرنیٹ کو بھر دیا نگیٹو آئٹم سے. جتنے مسلمانوں کے یعنی ہمارا جو ویب سائٹ ہے سی پی ایس والوں کا, وہ تو ماشاء اللہ پازیٹیو آئٹم اس کے اندر ہیں, لیکن دوسروں نے بھر رکھے ہیں, ویب سائٹ بنا رکھے ہیں بہت سارے, ہر ملک کے مسلمانوں کے بے شمار ویب سائٹ بنا رکھے ہیں لوگوں نے, وہ سب نگیٹو آئٹمس بھرے ہوئے ہیں. یہ تو بلا شبہ ایک فعل حرام ہے. دنیا کو بتانے کے لیے آپ کو صرف یہ ہے کہ ان پر نفرت اور سازش اور ظلم اور نگیٹیوٹی کی خبریں دیں آپ ان کو, یہی آپ کے پاس دینے کے لیے ہے. اور آپ کے پاس اللہ کا پیغام دینے کا جو کام آپ کو, وہ نہیں کرنا ہے آپ کو. اسی لیے مسلمانوں کی ساری کوششیں ہفتے اعمال کے شکار ہو رہی ہیں. یعنی انہوں نے جو بھر دیا سارے آئٹم نگیٹو آئٹم ویب سائٹ میں, تو وہ سمجھتے تھے کس طرح سے مسلمانوں کا دبدبہ ہو جائے گا, اور الٹا ان کی ذلت میں اضافہ ہو رہا. یعنی کاؤنٹر پروڈکٹیو بن رہا ہے وہ, تو وہاں بھی تو ہفتے اعمال ہو رہا ہے. ہر میدان میں مسلمان کی کوششیں, ان کی قربانی ہفتے اعمال کا شکار ہو رہی ہیں, انفروٹفل بن رہی ہیں ان کی کوششیں. تو یہ آخری وقت آ گیا کہ جاگے مسلمان, آخری وقت آ گیا کہ جاگے. جاگنے کا مطلب یہ ہے محاسبہ کریں, ری اسس کریں, ریوائز کریں, پھر سے سوچیں. کیونکہ ہفتے اعمال جیسا کہ میں نے عرض کیا سادہ بات نہیں ہے, یہ اس بات کا کھلا ہوا پروف ہے کہ اللہ کے مدد ہم کو نہیں پہنچی. قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جس میں صاف صاف اعلان کیا گیا ہے کہ اگر تم صحیح کام کرو گے, تم ایمان پر ہو گے, اسلام پر ہو گے, تو ضرور اللہ کی مدد تم پر آئے گی. تو جب نہیں آئی مدد, اس معنی کہ اللہ کو ہمارا ایمان اور اسلام قبول ہی نہیں ہوا, ہماری کوششیں اللہ کے ہاں قبول کا درجہ نہیں پا سکی. کیسی عجیب چیز ہے جس پر ایک سیکنڈ کا کی دیری کے بغیر سوچنا چاہیے, کیونکہ قیامت ابھی آج شام آ سکتی ہے, کل صبح آ سکتی ہے. قرآن میں ہے کہ قیامت کی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے. ثقلت السماوات والارض لا تأتيكم بالله وقتا. تو اگر قیامت آ جائے, آپ غور کیجئے, آج شام کو قیامت آ جائے, کل صبح قیامت آ جائے, اور سارے مسلمان اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں, اور اللہ پوچھے کہ میں نے تم کو اتنا بڑا موقع دیا کہ مدعو تمہارے دروازے پہ آ گیا, اتنا بڑا موقع دیا کہ یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی جو دنیا میں کھولی میں نے, کہ تم جہاں ہو وہیں سے بیٹھے ہوئے دنیا میں پیغام پہنچا سکو. تو تم نے کیا کیا, کیا کیا تم نے؟ تم نے ہر چیز کو نگیٹیوٹی خانے میں ڈال دیا, صرف نفرت اور ظلم اور سازش اور انتقام, یہی خبریں تمہارے پاس تھی دنیا کو دینے کے لیے, اور کچھ نہیں تھا. تو یہ بات ہے بہت زیادہ سوچنے کی. میرے والد کہا کرتے تھے, خدا کو منہ دکھانا ہے, خدا کو منہ دکھانا. وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے, لیکن قدیم زمانے میں جیسے انسان بنتے تھے ویسے انسان تھے. وہ خدا کو منہ دکھانا ہے, تو پوری امت کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے. پوری امت خدا کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا, کیا جواب ہوگا؟ خدا پوچھے گا, تمہارا نبی کا نمونہ جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگ آئیں بت پرست کے روپ میں, تم ان کو مدعو کی طرف استعمال کرو, یہ تھا نمونہ. سارے عرب کے لوگ مکہ آتے تھے, وہ تھے آئیڈل ورشپر, بت پوجنے کے لیے آتے تھے, لیکن اللہ کے رسول نے یہ نمونہ قائم کیا کہ وہ چاہے جس مقصد سے بھی آئے, تم ان کو مدعو کی طرف استعمال کرو, تم کو اللہ کا پیغام دو. یہ تھا نمونہ. اور قرآن میں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو یہ تھا نمونہ, تو اس نمونے کو تم نے اختیار کیا. اللہ کے رسول میں جو نمونہ تھا, جس کو اللہ نے کہا کہ بہترین نمونہ, وہ تو یہ تھا کہ آئیڈل ورشپرس کو آئیڈل ورشپرس کے طور پر نہ لو, بلکہ مدعو کے طور پر لو, ان کو دعوت پہنچاؤ, اللہ کا پیغام پہنچاؤ. اور تم نے کیا کیا, تم نے اس سنت پر عمل کیوں نہیں کیا؟ جب تم نے اس سنت پر عمل نہیں کیا تو تم اس امت محمدی کا پانی کے مستحق نہیں ہو. امت محمدی قرار پانے کا ٹائٹل اس وقت ملے گا جبکہ ہم نے رسول اللہ کے نمونے پر عمل کیا ہو. کیسا عجیب رسک ہے, آپ غور کیجیے, کیسا عجیب رسک ہے یہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو رسول اللہ جو نمونہ قائم کیا وہ تو یہ تھا کہ دوسرا آدمی خالص مقصد سے بھی آوے, اس کے آنے کو دیکھو, اس کے مقصد کو نہ دیکھو. وہ تمہارے پاس پہنچ گیا یہ دیکھو, کس مقصد سے آیا اس کو مت دیکھو. پہنچ گیا تو اس کو مدعو سمجھو. ایسے اللہ تعالیٰ آپ پوچھیں گے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو تم میں نے بھیج دیا تمہارے ملکوں میں, ساری دنیا کے لوگوں کو تاجر کے روپ میں, سیاح کے روپ میں, ایکسپریشنسٹ کے روپ میں, مختلف محرکات پیدا ہوئے اس کی وجہ سے لوگ نکل کر پہنچے مسلم ملکوں میں, تو تم نے ان کو مدعو کے طور پر کیوں نہیں لیا؟ تم ان کو قرآن کا ترجمہ دیتے, ان کو اللہ کا پیغام دیتے. تو رسول اللہ کے اس نمونے پر جب تم نے عمل نہیں کیا تو تم امت محمدی قرار دینے کے مستحق نہیں ہو. کیسی عجیب بات ہے. کیسی عجیب بات ہے. تو جیسا کہ میں عرض کیا کہ کنڈیشننگ کا معاملہ, تو لوگوں کی کنڈیشننگ ہو گئی ہے پولیٹیکل کنڈیشننگ. ہر چیز کو پولیٹیکل آنکھ سے دیکھتے ہیں. نفرت میں کنڈیشننگ ہو گئی ہے, نفرت کے آنکھ سے دیکھتے ہیں. قومی ذہن بن گیا ہے سب کا, قومی ذہن سے دیکھتے ہیں. وہ جو تو ضرورت ہے کہ اس کی ڈی کنڈیشننگ کی جائے, ہم اس سے باہر آئیں اور ہم اس نظر سے دیکھیں چیزوں کو جو رسول اللہ نے دیکھا تھا. یعنی ہم اپنے قومی جو کنڈیشننگ ہماری ہوئی ہے اس سے باہر آئیں اور ہم لوگوں کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. کہ آنے والا چاہے جس مقصد سے آیا ہو, آپ نے اس کو موضوع سمجھا. ایسی اس زمانے میں آنے والے جس مقصد سے بھی آ رہا ہوں, آپ پر فرض ہے کہ ان کو مدعو کے طور پر لیں. وہ تاجر ہیں, وہ سیاح ہیں, وہ ایکسپریشنسٹ ہیں, وہ کچھ بھی ہیں, لیکن جب وہ اسلام سے بے خبر ہیں, اللہ کے دین کا انہیں علم نہیں ہے, تو ہمیں ان کو مدعو کے طور پر لینا ہے. اور اس زمانے میں اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیے پرنٹنگ پریس کا زمانہ آیا ہے, اس نے کتنا آسان کر دیا. رسول اللہ کے زمانے میں جو پرنٹنگ پریس نہیں تھا, تو لوگ کیا کرتے تھے, قرآن کو یاد کر لیتے تھے اور جا کر سناتے تھے. اسی لیے وہ مقری کہلاتے تھے, مقری, سنا پڑھ کر سنانے والا. اب تو قرآن چھپا ہوا, اسلامی کتابیں چھپی ہوئی, ہر چیز چھپا ہوا موجود ہے. ہر زبان میں آپ ترجمہ چھاپ سکتے ہیں. دوسروں کو ڈسٹریبیوٹ کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا پرنٹنگ پریس کا زمانہ, کمیونیکیشن کا زمانہ, گلوبلائزیشن کا زمانہ. یہ سارا دعوت کے لیے ہوا ہے دنیا میں. آج جو گلوبلائزیشن ہوا ہے, دنیا ایک ویلیج بن گئی ہے. جو پرنٹنگ پریس آیا ہے, جو کمپیوٹر دور آیا ہے, پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا, یہ سب دعوت کے لیے ہے, دعوت کے لیے. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے مدعو کو دائی کے پاس بھیجنا شروع کر دیا, دوسری طرف وہ ایسے وسائل پیدا کر دیے کہ آپ بہت آسانی سے ان کو اللہ کا پیغام پہنچا سکے. لیکن آپ کیا کرنے لگے, نفرت اور لڑائی مدعو سے, جو بلا شبہ ایک فعل حرام ہے. مدعو سے آپ کو, مدعو کو آپ کو دعوت پہنچانے کی لڑائی کرنا, آپ نے مدعو سے نفرت کرنے کا حق بھی نہیں. آپ کو مدعو سے نفرت کرنا جائز نہیں ہے. مدعو کے ساتھ آپ کو ولیشر بننا ہے, خیرخواہ بننا ہے. تاجر لوگ میں کہا جاتا ہے کہ تاجر کا طریقہ ہے کسٹمر فرینڈلی. کسٹمر فرینڈلی کا مطلب کیا ہے, ہر ایک کو دیکھنا اس اعتبار سے کہ وہ میرا پوٹینشیل کسٹمر ہے, اس سے میں سودا کر سکتا ہوں. ایسے آپ کو, یعنی مسلمان کو کیا کرنا ہے, کہ ہر ایک کو وہ پوٹینشیل مدعو کے طور پر لیں, اس ایسے سے لیں کہ اوپر اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ وقت آ گیا ہے ری اسسمنٹ کا, پھر سے سوچنے کا, اپنی پالیسی کو پھر سے بنانے کا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور دنیا والوں کو اللہ کا پیغام پہنچا سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.